بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 207 سے لے کر 209 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسن محبی۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، آج جمعرات ہے، 12 خرداد 1401 ہجری شمسی مطابق 2 ذی القعدہ 1443 ہجری قمری اور 2 جون 2022 عیسوی۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام پیش کیا جائے گا کلام نور، اس کے بعد سماعت فرمائیے گا یادوں کے جھروکے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت ڈاکٹر رئیسی نے کہا ہے کہ ایران کی خارجہ پالیسی کا اہم محور افریقی ممالک پر توجہ دینا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوغان نے برادر ممالک میں بہترین تعلقات کو مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کی نئی بلندیوں تک پہنچانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ہندوستان اور چین نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کشیدگی کم کرنے کے لیے جلد ہی فوجی کمانڈروں کی میٹنگ پر اتفاق کیا ہے، اور غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے الخلیل کے شمال میں شہید فلسطینی خاتون نامہ نگار کے جلوس جنازہ میں شریک فلسطینیوں پر حملہ کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم محور افریقی ممالک پر توجہ دینا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے سنیگال کے اپنے ہم منصب میکی سال کے ساتھ ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو میں سنیگال اور افریقی عوام کو افریقہ کے قومی دن کی مبارکباد دیتے ہوئے افریقی رہنماؤں اور ان تمام ہیروز کو بھی یاد کیا جنہوں نے مسائل و مشکلات کو برداشت کرنے کے باوجود افریقہ میں آزادی کی مشعل کو روشن رکھا۔ انہوں نے امریکہ اور عالمی سامراج کی جانب سے عائد پابندیوں کے خلاف افریقی یونین کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران تمام افریقی ممالک کے لیے ایک قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ صدر ایران نے اپنے ملک کی اعلیٰ سطحی تکنیکی اور انجینئرنگ صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ تہران اور ڈاکار تعلقات اچھے ہیں لیکن وہ ابھی قابل قبول سطح پر نہیں ہیں اور انہیں اطمینان بخش سطح تک بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سنیگال کے صدر نے اس گفتگو میں افریقہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کی خصوصی توجہ کو سراہتے ہوئے ایران کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے طویل ریکارڈ کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ ہم صدر رئیسی کی اس بات سے متفق ہیں کہ دو طرفہ تعلقات کی موجودہ سطح تسلی بخش نہیں ہے اور ڈاکار اسے مزید بلند کرنے کے لیے ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف کی جانب سے شہید سیاد خدائی کے خون کا بدلہ لینے کے انتباہ کے بعد سہونی گھبرا گئے اور سہونی آبادکاروں کو ترکی کا سفر کرنے کی بابت خبردار کیا گیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق شہید حسن سیاد خدائی کے قتل میں سہونیوں کے ملوث ہونے کے اعتراف کے بعد سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی نے خبردار کیا ہے کہ سہونیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے شہداء کے بہت بلند مرتبے اور بہت اعلیٰ مقام ہیں، کیونکہ انہیں بدترین افراد نے شہید کیا ہے اور انشاءاللہ ہم دشمنوں سے ان کا بدلہ لیں گے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کی داخلی سلامتی کونسل نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے کہ تہران میں سپاہ پاسداران کے ایک سینئر کمانڈر کے قتل کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران اسرائیلی شہریوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی داخلی سلامتی کونسل نے ترکی کے لیے ایک تازہ ترین سفری انتباہ جاری کیا ہے، جس میں گزشتہ ہفتے پاسداران انقلاب کے ایک اعلیٰ افسر کے قتل پر ایران کے رد عمل پر تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ صہیونی حکومت کی داخلی سلامتی کے ایک بیان میں صہیونیوں کے ترکی کے دورے پر خبردار کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایران اسرائیل کے اہداف کو نقصان پہنچانے کے لیے دنیا بھر میں موجود ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوغان نے برادر ممالک میں بہترین تعلقات کو مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کی نئی بلندیوں تک پہنچانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق انقرہ میں ترک صدر رجب طیب اردوغان کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ترکی تعلقات وقت، جغرافیہ اور سیاست کی حدود سے ماورا مشترکہ ثقافتی، مذہبی اور روحانی ورثے میں جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ سطح کے اسٹریٹجک تعاون کونسل کا اجلاس پاکستان ترک مشترکہ مفادات کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مشترکہ تاریخ اور مقاصد پر مبنی ہیں، یہ تعلقات نسل در نسل جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ستمبر میں اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کا آئندہ اجلاس منعقد کرنے کے ترک صدر کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے بھی کہا کہ انہوں نے علاقائی و بین الاقوامی مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات کے دائرہ کار کو بڑھانے کا بھی اعادہ کیا۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی قیادت کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کے دوران کارکنوں کی گرفتاری اور راستوں کی بندش سے متعلق اسلام آباد بار کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے پی ٹی آئی قیادت کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ 12 صفحات پر مشتمل اکثریتی فیصلہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریر کیا، جس میں کہا گیا کہ حقائق جاننے کے لیے واقعات کی تصدیق کی ضرورت ہے، عدالتی احکامات اور دی گئی یقین دہانیوں کو نظر انداز کرنے پر علیحدہ کارروائی کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے عدالتی فیصلے میں کہا کہ عدالت کی نیک نیتی سے کی جانے والی کوشش کی بے توقیری دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ سپریم کورٹ کا حکم نامہ فریقین کے مابین عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے تھا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ فریقین کے مابین ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ موجودہ صورتحال میں فریقین کی اخلاقی بلندیوں میں کمی ہوئی ہے۔ توقع ہے کہ پی ٹی آئی قیادت اور حکومتی عہدیدار منصفانہ ضابطۂ اخلاق کی پاسداری کرے گی۔ پرامن احتجاج آئینی حق ہے، پرامن احتجاج کا آئینی حق ریاست کی اجازت سے مشروط ہے۔ ہندوستان اور چین نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کشیدگی کم کرنے کے لیے جلد ہی فوجی کمانڈروں کی میٹنگ پر اتفاق کیا ہے۔ نئی دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی یو این آئی کے مطابق ہندوستان اور چین نے اپنے دو طرفہ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول ایل اے سی پر کشیدگی کم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دونوں ملکوں نے مشرقی لداخ میں ایل اے سی پر مہازارائی کے مقامات سے جلد از جلد فوجیوں کو ہٹانے کے لیے دونوں ملکوں کے کور کمانڈروں کی 16ویں میٹنگ جلد منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے وزیر خارجہ نے کابل دہلی تعلقات میں بہتری کا ذکر کرتے ہوئے کابل میں ہندوستان کا سفارت خانہ کھولے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ہندوستانی پریس ذرائع کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہندوستان اور افغانستان کے تعلقات مسلسل بہتر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو چاہیے کہ کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولے۔ انہوں نے سفارتی سیکورٹی کے بارے میں ہندوستان کی تشویش کے بارے میں بھی کہا کہ طالبان افغانستان میں ہندوستان کے دیگر نمائندہ دفاتر اور مراکز کی طرح سفارت خانے کو بھی سیکورٹی فراہم کریں گے۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے الخلیل کے شمال میں شہید فلسطینی خاتون نامہ نگار کے جلوس جنازہ میں شریک فلسطینیوں پر حملہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق غاصب صہیونی فوجیوں نے بدھ کو شمالی الخلیل کے العروب کیمپ کے داخلی راستے پر فائرنگ کر کے 31 سالہ فلسطینی صحافی غفران واراستہ کو شہید کر دیا تھا۔ پچھلے 20 روز کے دوران غاصب صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والی یہ دوسری فلسطینی خاتون صحافی ہیں۔ اس سے قبل صہیونی فوجیوں نے الجزیرہ کی فلسطینی خاتون نامہ نگار شیریں ابو آخلا کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا، اور اس کے بعد بیت المقدس میں ان کے جنازے پر فائرنگ کر کے دنیا کو حیرت انگیز صدمے سے دوچار کر دیا تھا۔ عراق نے عسکریت پسند گروہ سیرین ڈیموکریٹک فورس سے دہشت گرد گروہ داعش کے 50 سے زائد دہشت گردوں کو قبضے میں لے لیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق عراقی فورسز نے سیرین ڈیموکریٹک فورسز کیو ایس ڈی کے نام سے مشہور گروپ سے داعش کے 50 دہشت گردوں کو تحویل میں لے لیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق عراقی سیکورٹی فورسز نے بدھ کے روز داعش کے 50 دہشت گردوں کو کرد ملیشیا سے تحویل میں لے لیا، جو سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے نام سے مشہور ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام اندازِ جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اندازِ جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم فلسطین کے حالات کا جائزہ لیں گے، اور خاص طور پر غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ بربریت آج انداز جہاں میں ہماری گفتگو کا موضوع ہوگی۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ جرتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ابھی الجزیرہ کی فلسطینی صحافی شیرین ابو عقلہ کی شہادت اور ان کے جنازے کی بے حرمتی پر دنیائے انسانیت اندوہ ناک صدمے سے باہر نہیں نکل پائی تھی کہ صہیونی فوجیوں نے بدھ کو غرب اردن میں ایک اور خاتون فلسطینی صحافی غفران وراستہ کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ 20 دن کے اندر صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں یہ دوسری خاتون صحافی کی شہادت ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے خاتون فلسطینی صحافی غفران وراستہ کو ایسی حالت میں شہید کیا ہے کہ شیرین ابو عقلا کی شہادت پر پوری دنیا میں اس کی مذمت کی گئی۔ حتیٰ امریکی کانگریس کی ڈیموکریٹ رکن الیگزینڈریا اوکازیو کورتیز نے ایوان میں اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور کہا تھا کہ امریکی عوام کے ٹیکس کی رقم سے اسرائیل کی مدد کی جاتی ہے، اور اسرائیل اس طرح بین الاقوامی قوانین اور اصول و ضوابط کو پامال کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی عوام یقیناً یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ ان کے ٹیکس کی رقم بے گناہوں اور صحافیوں کے قتل پر خرچ کی جائے۔ اگرچہ بے گناہوں کے قتل کا معاملہ بہت وسیع ہے اور خود امریکی فوجی دنیا میں جہاں بھی ہیں وہاں وہ کسی بھی بین الاقوامی قانون اور ضابطے کی پرواہ کیے بغیر واشنگٹن کے سامراجی اور غیر انسانی اہداف کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ہٹانے اور بے گناہوں کا خون کرنے میں ذرہ برابر ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیتے. لیکن ہماری گفتگو کا موضوع غاصب صہیونی حکومت کی بربریت ہے. اس ناجائز حکومت نے وحشیانہ جرائم کے ارتکاب اور مسلمہ بین الاقوامی کنونشنوں کی خلاف ورزی میں سبھی ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور کافی عرصے سے جرائم کے ارتکاب اور قانون شکنی میں اپنے ہی ریکارڈ توڑنے میں مصروف ہے. لیکن اس کے ان جرائم میں امریکہ اور یورپ سمیت وہ سبھی حکومتیں برابر کی شریک ہیں جو اس کی مدد کرتی ہیں, اس کے جرائم پر خاموش رہتی ہیں اور یا اس سے روابط استوار کر کے اس کی ناجائز وجود کو قانونی حیثیت دینے کی ناکام کوشش کرتی ہیں. اس درمیان بعض قوتیں جو خود کو فلسطین اور صہیونی حکومت کے درمیان مصالحت کار کہتی ہیں, مزاحمتی فلسطینی تنظیموں سے اس بات کی ضمانت کی طلبگار ہیں کہ حالات کشیدہ نہیں ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سرزمین فلسطین پر صہیونیوں کا وجود غاصبانہ ہے, ان کا قبضہ ناجائز ہے, ان کی حکومت غیر قانونی ہے اور اس پر سے ان کی وحشیانہ کاروائیاں, فلسطینیوں کے گھروں پر حملے, قبلہ اول مسجد اقصا پر یلغار اور اس کی بے حرمتی, بے گناہ فلسطینیوں, عورتوں, مردوں اور بچوں کا قتل عام, صحافیوں کو ان کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کے درمیان باقاعدہ نشانہ لے کر شہید کر دینا اور حالات کو کشیدگی سے بچانے کی ضمانت فلسطینیوں سے طلب کرنا, اس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ اسرائیلی فوجی تمہارے گھر مسمار کریں, تمہارا قتل عام کریں, تمہاری عورتوں اور بچوں پر وحشیانہ انداز میں حملے کریں اور ان کو قتل کرتے رہیں, قبلہ اول کی بے حرمتی کرتے رہیں, تم خاموش رہو, خاموشی کے ساتھ قتل ہو جاؤ ورنہ حالات کی کشیدگی کی ذمہ داری تم پر عائد ہوگی. حماس نے صاف کہا ہے کہ یہ مطالبہ غیر معقول ہے اور ایسی کوئی ضمانت فلسطینیوں کی طرف سے ہرگز نہیں دی جا سکتی. البتہ حالیہ دنوں میں انتہا پسند صہیونیوں نے اسرائیلی فوج اور پولیس کی بھرپور حمایت سے رقص پرچم ریلی کے نام پر مسجد الاقصیٰ کی بے حرمتی کی ہے. جو اقدام انہوں نے کیا ہے وہ کم سے کم اسلامی دنیا کی جانب سے بھرپور مذمت اور مؤثر رد عمل کا متقاضی ہے. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم 20 دن کے اندر دوسری خاتون صحافی کے قتل کے محرکات اور اہداف اور رقص پرچم کے اشتعال انگیز پروگرام سے پورے فلسطین میں پیدا ہونے والی ہنگامی نوعیت کی صورتحال کا جائزہ لیں گے. ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے ممتاز تزیہ نگار غلام عباس حیدری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حیدری صاحب, اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں.
بہت شکریہ
جی. آج غرب اردن میں ایک اور خاتون فلسطینی صحافی کو شہید کر دیا گیا, اور صرف شہید ہی نہیں کیا گیا بلکہ جس طرح سے شیرین ابو عاقلہ کو شہید کرنے کے بعد ان کے جنازے پر حملہ کیا گیا, بالکل اسی طرح آج صبح ان کو شہید کیا گیا اور شام کو ان کے جنازے پر فائرنگ کی گئی. کیا کہیں گے آپ اس واقعے پر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرافت صاحب, دیکھیں یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی بھی صحافی کو جی, اس سے بڑھ کر کسی بھی عورت کو جی, آپ جس طریقے سے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور جس طریقے سے فائرنگ کر کے انہیں شہید کرتے ہیں, بقول آپ کے یہ 20-21 دن میں دوسرا واقعہ ہے. اس سے پہلے جو ہے عاقلہ کو انہوں نے شہید کیا تھا, پھر بعد میں جو ہے آج جو ہے ان سے غفران کو انہوں نے شہید کیا جی. نہ فقط یہ کہ جس طریقے سے آج صبح سویرے یہ واقعہ رونما ہوا جی, اور کئی راؤنڈ انہوں نے فائرنگ کی جس سے یہ موقع پر ہی تقریباً شہید ہو گئی تھی, اور اس سے بھی بڑھ کر افسوسناک خبر یہ کہ جب شام کے وقت تشہیر جنازہ کے لوگ جمع ہوئے تھے تو تشہیر جنازہ کے موقع پر اس کے جنازے پر بھی انہوں نے فائرنگ کی, اور یہ وہی ایکشن ریپلے تھا جو شیرین عاقلہ کے جلوس جنازہ پر انہوں نے یہ کیا تھا. تاہم جس طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا اور جس طریقے سے فلسطین کے جو عوام ہیں انہوں نے جلوس جنازہ کو کندھا دیا, اور جس طریقے سے انہوں نے نعرے بازی کی, اور جس طریقے سے صہیونی فوجیوں کو بالآخر پیچھے ہٹنا پڑا, یہ سب کے سامنے تھا اور کیمرے کی آنکھ نے سب کو دیکھا اور ریکارڈ بھی کیا. بہرحال اس سے بھی افسوسناک خبر یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اس قسم کی جو ہے وہ فائرنگ کے واقعات رونما ہوتے ہیں, تشدد پسند واقعات رونما ہوتے ہیں, اور جو میڈیا سے متعلق صحافی ہیں اور جو کیمرامین ہے اور جو نامہ نگار ہیں انہیں بے دردی کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے, افسوسناک خبر یہ ہے ہمارے لیے سب کے لیے کہ آواز اس طریقے سے اٹھائی نہیں جاتی جس طریقے سے آواز اٹھانی جانی چاہیے. اب عام فلسطینی جب شہید ہوتے ہیں تو امریکی دباؤ کی وجہ سے، صہیونی دباؤ کی وجہ سے جو میڈیا ہے وہ جو ہے خاموش رہتے ہیں، لیکن کم سے کم جو میڈیا سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہیں، جو صحافی ہیں، ان کے لیے تو آواز اٹھانی جانی چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ غفران کے واقعے میں بھی میڈیا نے اس طریقے سے کوریج نہیں دی جس طریقے سے کوریج انہیں دینی چاہیے تھی۔ بہرحال اس قسم کے واقعات تو فلسطین میں آئے دن رونما ہوتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے جو پرچم مارچ تھا اور اس کے بعد جو جس طریقے سے انہوں نے مسجد الاقصیٰ پر اٹیک کیا اور جس طریقے سے تقریباً 200 سے زائد افراد کو زخمی کیا، اور نماز کے وقت جب وہ حالت رکوع اور سجود میں تھے ایک آنسو گیس کے شیل داغے، کئی جو ہے اس سے جو ہے بری طرح متاثر ہوئے، بہت سے ایسے فلسطینی بھی تھے جنہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی نہ فقط عالمی سطح پر اس کی مذمت نہیں کی گئی بلکہ کوئی رد عمل بھی سامنے نہیں آیا۔ اس کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے، لیکن جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ غاصب اسرائیل کی ہم جانبہ امریکہ اور یورپی ملکوں کی حمایت ہے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اقوام متحدہ، او آئی سی اور اس طرح عرب لیگ، یہ سب خاموش تماشائی بنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور انہیں چاہیے کہ اس قسم کے واقعات پر اقدام کرے، رد عمل دکھائے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کی ہے، اور ان کی اسی خاموشی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے صہیونی حکومت آئے دن جو ہے اس قسم کی جو گھناؤنی حرکتیں کر رہی ہے، اور جو اس کے فوجی ہے وہ آئے دن چاہے وہ غزہ ہو، چاہے وہ الخلیل ہو، چاہے وہ جنین ہو، وہاں پہ جو ہے وہ تابڑتوڑ حملے کر رہی ہے جو فوجی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جس طریقے سے اٹیک کرتے ہیں، جس طریقے سے تشدد کرتے ہیں، جس طریقے سے آنسو گیس کا استعمال کرتے ہیں، اور جس طریقے سے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کرتے ہیں، اس کے رد عمل میں کوئی عالمی سطح پر سوائے چند ایک ملکوں کے، جس طرح اسلامی جمہوریہ ایران ہو اور دوسرے ممالک ہو، اور کسی طرف سے بھی کوئی آواز اٹھائی نہیں دیتی، کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔
بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔ شکریہ جناب۔ خدا حافظ۔
سامی نبی، آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
کچھ نہ تھا پاس میرے آتا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی آتا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ہر طلب صدا سے پہلے، بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب سے پہلے۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے قرآنی آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن،
اور ہم ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ۔ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
سامعین، حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ محمد کی 18ویں آیت کی تلاوت سے اپنے قلوب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔
پھر کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان کے پاس آ جائے جبکہ اس کی علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں؟ تو اگر وہ آ بھی گئی تو یہ کیا نصیحت حاصل کر لیں گے؟
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے ان افراد کا تذکرہ کیا تھا جنہوں نے اپنی ضد و ہٹ درمی اور توہین و حقارت سے معمور روح کی بنا پر پیغمبران الہی سے کٹ حجتی کی۔ یہ آیت کریمہ ان بعض افراد کے بارے میں ہے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک ہم قیامت کا دن اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کر لیں گے اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ قیامت کے واقع ہونے پر واضح اور روشن دلیلیں موجود ہیں۔ اگر وہ لوگ حق کے قبول کرنے کے در پہ ہوتے تو قیامت کو دیکھنے سے پہلے ہی اس پر عقلی دلیلوں کے ساتھ ایمان لاتے، اور اگر اس وقت وہ ایمان نہیں لائیں گے تو جب قیامت کا مشاہدہ کریں گے اور اس وقت ایمان لائیں گے تو انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر کسی انسان میں موجود بیماریوں کی تشخیص دے اور اس کے لیے دوا بھی لکھے، مگر بیمار شخص کہے کہ جب تک میں موت کو نہیں دیکھ لوں گا ڈاکٹر کی کوئی بھی تجویز کو قبول نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں واضح اور روشن ہے کہ اس وقت اس کی دوا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والے کفار و منکرین اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر توبہ کی توفیق حاصل نہیں کر سکیں گے۔ در حقیقت یہ لوگ پروردگار عالم کی جانب سے ملنے والی توفیق سے استفادہ نہیں کر پائیں گے۔ قیامت کے واقع ہونے پر بے شمار دلیلیں اور علامتیں موجود ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے پاس سننے والے کان اور حق کو قبول کرنے والے دل موجود ہوں گے۔
سامعین، آئیے اب سورہ محمد کی 19ویں آیت کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔
تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور اپنے اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرتے رہو، کہ اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے خوب باخبر ہے۔
کفار کی ہٹ دھرمیوں اور ان کی طرف سے ہونے والی مشکلات کے مقابلے میں یہ آیت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتی ہے، اے پیغمبر، آپ بھی اپنے ارادے میں مستحکم و پائیدار رہیے، اور جان لیجئے کہ خداوند عالم کے ارادے کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی طاقت کارساز نہیں ہے، اور کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ خداوند عالم کو عاجز و ناتوا کر سکے، لہٰذا ہر حال میں اس کی پناہ میں رہیے اور اسی پر اعتماد و بھروسہ رکھیے، اور دشمنوں کی کثرت سے خوف نہ کھائیے۔
آیت کریمہ اس نقطے پر تاکید کر رہی ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ ہمیشہ تقوی الہی کی پاسداری کریں، اور اگر کسی غلطی و اشتباہ کے مرتکب ہو جائیں تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں طلب مغفرت کریں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود اپنے اور مومنین کے لیے بارگاہ خداوندی میں طلب مغفرت کرتے ہیں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استغفار سے مراد گناہوں کی مغفرت نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم کے سامنے خضوع و خشوع کے ساتھ پیش آنا ہے، تاکہ انسان ہمیشہ خود کو بارگاہ الہی میں قصوروار سمجھے، چونکہ امر رسالت ایک نہایت ہی سنگین و عظیم ذمہ داری ہے جو خداوند عالم کی جانب سے پیغمبران الہی کے سپرد کی گئی ہے۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ ہمیشہ اس بات کو محسوس کریں کہ اپنی ذمہ داریوں کو کہ جس طرح انجام دینا چاہیے تھا انجام نہیں دیا ہے، تاکہ اپنی سعی و کوشش اور فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں اور اپنے اعمال پر راضی و قانع ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے نہ صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بلکہ انبیاء ما سلف کے طلب مغفرت کے بارے میں بھی بیان کیا ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے تمام گفتار و کردار کو توحید و یکتا پرستی پر استوار ہونا چاہیے، تاکہ نام نہاد طاقتوں پر اعتماد نہ کریں یا ان سے خوف و ہراس نہ کھائیں۔ با ایمان مرد و خواتین، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استغفار میں شامل ہیں، اور آ حضرت عوام کی ہدایت و رہنمائی کرنے کے علاوہ ان کی سلامتی اور روح کی طہارت و پاکیزگی کے لیے بھی خداوند عالم کی بارگاہ میں نصرت و مدد طلب کرتے ہیں۔ پیغمبران الہی بھی تمام لوگوں کی طرح لباس بشری سے آراستہ ہیں اور انسانی شرائط سے وابستہ ہیں، لہٰذا وہ لوگ بھی تمام محدودیتوں کی تلافی کے لیے خداوند عالم کے لطف و کرم کے محتاج ہوتے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ محمد کی 20ویں آیت کی تلاوت سے اپنے مشام قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ۔
اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر جہاد کے بارے میں سورہ کیوں نہیں نازل ہوتا، اور جب سورہ نازل ہو گیا اور اس میں جہاد کا ذکر کر دیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں مرض تھا وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے رہ گئے جیسے موت کسی غشی تاری ہو گئی ہو، تو ان کے واسطے بیل اور افسوس ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ میں صدر اسلام میں مسلمانوں پر پڑنے والے سخت حالات کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے، مسلمانوں پر دشمنوں کی جانب سے پڑنے والا دباؤ اس قدر سخت تھا کہ مسلمانوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ اور مقابلے کی اجازت طلب کی اور کہنے لگے، آخر کیوں آیت نازل نہیں ہو رہی ہے کہ انہیں جنگ کی اجازت ملتی؟ لیکن جب بعض سورے نازل ہوئیں اور دشمن سے مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا تو بعض گروہ کے جو لوگ زبانی طور پر جہاد اور مقابلے کا دعویٰ کر رہے تھے پیچھے ہٹ گئے، اور ان کے قلب و چشم میں اتنا زیادہ خوف و ہراس چھایا کہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے۔ جبکہ حقیقی مومن کا عمل اس کے برخلاف ہوتا ہے، مومن آخری سانس چلنے تک میدان جہاد میں دشمن سے مقابلے کے لیے ڈٹا رہتا ہے اور خداوند عالم کی راہ میں جافشانی کرتا اور شہادت کے لیے آمادہ رہتا ہے، جبکہ منافقین کے دل خوف و ہراس سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ابھی جنگ بھی نہیں ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی اور ان کی جان نکل جائے گی۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ممکن ہے بہت سے افراد دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن عمل کے وقت اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جاتے ہوں۔ اسی بنا پر میدان جہاد میں مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ اگرچہ دین اسلام دین رحمت ہے، اس کے باوجود ظالموں اور ستمگروں سے جہاد اور مقابلے کی دعوت دیتا ہے اور ان سے مقابلے کا حکم دیتا ہے۔ جہاد سے خوفزدہ ہونا اور میدان جہاد سے فرار ہونا ایمان کے سست و ضعیف ہونے اور منافقت کی نشانی ہے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب کو با،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا، شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے ہیں دو ماں،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا،
ہو قید جفا میں اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ، کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے کون
سامعین۔ ابھی آپ قرآن آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی ہفتہ وار پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پیش کی جائے گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یا یادوں کے جھروں کے۔ جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 12 خرداد، 2 ذی القعدہ اور 2 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دو ذی قعدہ سن 311 ہجری قمری کو 4 صدی ہجری کے مشہور محدث اور فقیہ ابن خزیمہ کی وفات ہوئی۔ وہ سن 223 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے اور جوانی سے ہی مختلف علوم حاصل کرنے کے لیے دور و نزدیک کی سرزمینوں کا سفر اختیار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے تالیف کا کام شروع کیا۔ ان کی کتابوں میں التوحید و اثبات صفات الرب نہایت اہم ہے۔ یہ کتاب اسلامی عقائد کے بارے میں ہے اور اس کتاب میں ابن خزیمہ نے توحید کے سلسلے میں قرآنی آیات اور اہل بیت رسول علیہ السلام سے منقول روایتوں کی مدد سے اپنے عقائد کا تفصیلی ذکر کیا ہے اور اس کے بعد خدا کی صفات کی تفصیل بیان کی ہے۔ دو جون سن 1882 عیسوی کو اٹلی کے وطن پرست لیڈر اور معروف سیاستداں جنرل جوزف گیریبلڈی کا 75 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ نوجوانی میں مختلف کاموں میں مشغول رہنے کے بعد ایک پیشہ ور سپاہی کی حیثیت سے فوج میں شامل ہو گئے۔ بعد ازاں وہ اٹلی کے حریت پسندوں کے لیڈر بن کر سامنے آئے۔ جنرل جوزف گیریبلڈی نے متحدہ اٹلی کے قیام کے لیے بے پناہ کوششیں کیں اور اس بنا پر اٹلی کی تاریخ میں انہیں قومی ہیرو کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ دو جون سن 1942 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران شمالی افریقہ میں تعینات برطانوی افواج کے خلاف جرمنی کے فیلڈ مارشل ایروین رومل نے ڈیزرٹ فاکس کے نام سے مشہور فوجی آپریشن کا آغاز کیا۔ جرمن فوج نے اس آپریشن میں نہ صرف یہ کہ لیبیا پر دوبارہ قبضہ کر لیا بلکہ وہ شمالی مصر میں العلمین اور مشہور ساحلی شہر اسکندریہ تک پہنچ گئیں۔ کہتے ہیں کہ اگر جرمن فوج کی پیش قدمی کو نہیں روکا جاتا تو نہر سوئز بھی اتحادیوں کے ہاتھ سے نکل جاتی، مگر نومبر 1942 میں برطانیہ نے جوابی حملہ کر کے جرمن فوج کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ بارہ خرداد سن 1349 ہجری شمسی کو مشہور عالم دین اور دانشور شیخ عبد الحسین نجفی تبریزی المعروف علامہ امینی نے وفات پائی۔ وہ ایران کے شہر تبریز کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے اور ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نجف اشرف تشریف لے گئے۔ علامہ امینی اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے سبب بہت جلد فقہ میں اجتہاد کے درجے پر فائز ہو گئے اور محدث اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف ملکوں کا دورہ کیا۔ علامہ امینی کی کتاب شہداء الفضیلہ منظر عام پر آئی تو علماء سے داد تحسین حاصل کی، مگر علامہ امینی کو عالمی شہرت ان کی کتاب الغدیر فی الکتاب والسنہ سے ملی ہے۔ علامہ امینی کی دیگر اہم تالیفات میں ثمرات الاسفار اور ریاض الانس کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ دو 2 جون سن 1986 عیسوی کو پاکستان کے دارالحکومت میں فیصل مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس مسجد کی تعمیر میں تقریباً 20 برس کا عرصہ لگا۔ مسجد کا فن تعمیر عرصے دراز سے ہونے والے جنوبی ایشیائی مسلم فن تعمیر سے مختلف ہے اور کئی انداز میں روایتی عربی، ترکی اور ہندوستانی طرز تعمیر کا امتزاج ظاہر کرتا ہے۔ یہ مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مارگلہ پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ مسجد کے مرکزی ہال کے چاروں طرف 4 مینار ہیں، جن میں ہر ایک کی بلندی 286 فٹ ہے اور 190 فٹ کی بلندی پر ایک نظارہ گاہ بنائی گئی ہے۔ بیرونی احاطے کو شامل کر کے اس میں بیک وقت میں 3 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے۔ بارہ خرداد سن 1379 ہجری شمسی کو ایران کے مجاہد عالم دین حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی اپنے والد بزرگوار آیت اللہ سید عباس ابو ترابی کے ہمراہ ٹریفک کے ایک حادثے میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی سن 1318 ہجری شمسی میں ایران کے مذہبی شہر قم میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ سن 1342 ہجری شمسی میں اسلامی انقلاب کی تحریک میں شامل ہوئے اور کئی بار شاہ کی حکومت کے کارندوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ملت ایران کے خلاف عراق نے جب جنگ مسلط کی تو حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی محض جنگ پر چلے گئے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد عراقی فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے اور 10 سال تک عراق کی مختلف جیلوں میں جنگی قیدی کی حیثیت سے قید رہے۔ وہ سن 1368 ہجری شمسی میں جنگ ختم ہونے کے بعد دیگر ایرانی قیدیوں کے ہمراہ رہا ہوئے۔ رہائی کے بعد رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے انہیں جنگی قیدیوں کے امور میں اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ وہ تقریباً 10 برس تک اس عہدے پر فائز رہے۔ اس دوران وہ رکن پارلیمان بھی منتخب ہوئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد. Thank you.